الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم سب اس وقت ایک مسموم مجلس میں جمع ہیں اس لیے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے انہوں نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد کرنا ہے اس خطبے میں رمضان مبارک کی فضیلت بیان فرمائی اس کی عظمت کا ذکر کیا اور ظاہر بات ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل قلوب و اذہان تیار ہو جائیں انہیں اندازہ ہو جائے کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس لیے کہ ہوتا یہی ہے ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں کچھ ایسے مگن ہوتے ہیں اقبال کے الفاظ میں گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق تو عام طور پر لوگ اپنے معمولات میں ایسے مگن اور اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون سے دن آئے کون سے گزر گئے یہ جو شعر ابھی آپ کو سنایا زین العابدین صاحب نے یہ بھی بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے جب بہار آتی ہے اگر اس کے لیے پہلے سے انسان ذہناً بیدار ہو چوکس ہو کہ اس سے استفادہ کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ انسان اٹھائے گا لیکن یہ ہے کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر سوائے تعصف کے اور کچھ نہیں رہتا تو حضور نے صحابہ کرام کے ذہنوں کو دلوں کو بیدار کرنے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے استقبال رمضان مبارک کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری آج کی یہ مجلس بڑی مسنون مجلس ہے گویا کہ ہم اسی حدیث نبوی پر عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ آج آخری دن ہے شعبان کا قمری مہینے کی تیسویں تاریخ کا تو یقین ہوتا ہی نہیں اس اعتبار سے آخری دن جو ہے وہ 29واں دن ہے اور 29ویں کی شب اب شروع ہو چکی ہے گویا کہ ہم اس وقت 29 ماہ شعبان میں ہیں عربی تاریخ اور قمری تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو اس میں جو الفاظ آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری اس میں کیا فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں قد اضلکم شہر عظیم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ دیکھیے ذل کہتے سائے کو سایہ فگن ہو جانا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور آنے والا جو واقعہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ سایہ پہلے سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو رمضان مبارک آیا نہیں ہے ابھی آنے والا ہے شعبان کا آخری دن ہے لیکن یہ کہ اس کا سایہ گویا کہ آ گیا ہے قد اغلکم تم پر سایہ کر لیا ہے ایک بڑے عظمتوں والے مہینے نے، شہر عظیم، شہر مبارک، بڑے برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلت الخیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، گویا کہ اشارہ کیا حضور نے لیلت القدر کی طرف اور سورۃ القدر کی طرف جو قرآن مجید میں وارد ہوئی، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ بہرحال میں اس خطبے کا ایک جملہ اور آپ کو سنا دوں، طویل جو ہے خطبہ وہ تو اس وقت میں نہیں سنا سکتا، لیکن یہ کہ آج آپ کو آپ کی اتنی دور آمد پر ایک ہدیہ انجمن جو ہے مقامی اس کی جانب سے پیش کر لیا جائے گا، یہ عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر جو میرا یہ کتاب چاہے یہ ہدیتاً پیش ہو جائے گا، جاتے ہوئے لے کے جائیے، اس میں یہ پورا خطبہ بھی موجود ہے ترجمے کے ساتھ بھی تشریح کے ساتھ بھی، لیکن اس کا ایک جملہ بلکہ دو جملے مزید میں اس کو سنا دینا چاہتا ہوں، وہ میری آج کی گفتگو کا جو مین موضوع ہے اس سے متعلق ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے، وہ تو لازم ہے، فرض ہے، لیکن اس کی راتوں کو کھڑے رہنا اور جاگنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے، فرض نہیں کیا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرضی پر تو غیر رمضان مبارک میں بھی ہے، جب چاہیں آپ رات کو جاگیں فضیلت تو حاصل ہو جائے گی، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، اگر انسان قدر و قیمت سے واقف ہو جائے تو ہر رات وہ لمحات آتے ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کی طرف سے ندا ہوتی ہے، رات کے پچھلے پہر، یہ اسمال آورس آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ندا لگتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، فاعطیہ ہوں کہ میں اسے عطا کروں۔ تو گویا کہ یہ کام تو ہر شب ہی ہوتا ہے، ہر شب شب برات ہے، جاننے والوں کے لیے، کوش مندوں کے لیے، ہر رات گویا کہ وہ برات کی رات ہے، ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، ہر روز ہی روز عید ہے لیکن جاننے والوں کے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے بھی خصوصی لمحات مقرر کر دیے ہیں، تو یہ جو رات ہے لیلۃ القدر یہ اس مہینے میں ہے، لیکن یہ کہ فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض، البتہ اس کی راتوں میں کھڑے رہنا اور جاگنا مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ میری گفتگو کا موضوع یہی ہے آج، اس لیے میں نے یہ ٹکڑا اس خطبے کا اس وقت آپ کو سنا دیا۔ اب جو میرا آج کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں روزے کی فرضیت اور اس میں جو تدریج ہوئی، پھر روزے کی حکمت، پھر روزے کی عبادت کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، اس کی علت، اس کی بنیاد، پھر جب روزہ صیام اور رات کا قیام، یہ دو عادشہ پروگرام ہو تو اس کا نتیجہ، یہ تمام مسائل، یہ خاص معاملہ ہے اس عبادت صوم کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر اللہ نے جمع کر دی ہے قرآن حکیم۔ آپ کو معلوم ہے نماز کا مسئلہ یہ نہیں، نماز کے احکام بھی جگہ جگہ آپ کو پھیلے ہوئے ملیں گے، وضو کا حکم کہیں ہے، نماز جو ہے اگر وہ سفر میں ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی، اس کا کہیں اور حکم ہے، نماز کے احکام آپ کو پھیلے ہوئے ملیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ جو عبادت ہے اور حکم ہے اسلام کا، اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک حکم ہے، اس کے بارے میں کل معلومات، تمام کے تمام مسائل، احکام بھی اور حکمتیں بھی، سب کی سب جمع کر دی ہے ان چھ آیات میں۔ یہ ایک ایکسکلوسیو معاملہ ہے، خاص معاملہ ہے، چنانچہ اس میں ایک طرف تو احکام بھی ہے، دوسری طرف حکمتیں اور مقاصد بھی ہیں کہ پیش نظر کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، اصل مطلوب کیا ہے، صرف بھوکے اور پیاسے رہنا جو ہے یہ تو کوئی مقصود نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی حکمت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو حصوں میں میں بھی علیحدہ علیحدہ اس کو بیان کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے قاری صاحب سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ قرات بھی انہی چھ آیات کی کرتے ہیں، وہ چھ آیات وہ بڑی ہی حسن صوت کے ساتھ قرات فرما چکے، آپ نے سماعت فرمائی، اس لہٰذا میں نے دہرایا بھی نہیں بلکہ پہلی اور آخری آیت ہی کو صرف پڑھ کر اب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، تم پر روزہ رکھنا واجب کیا گیا. میں ذرا یہاں لفظ واجب استعمال کر رہا ہوں، ابھی فرض کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اور یہ ارادے سے بالقصد کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ واجب کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لال لکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ روزے کے ضمن میں پہلی آیت ہے، اور اس پہلی آیت میں محض روزہ، روزہ بحیثیت روزہ، اس کی غرض و غایت بیان ہو گئی. اگلی آیت میں احکام ہے. فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان گنتی کے چند دنوں میں بھی اگر تم میں سے کوئی شخص ہو سفر پر یا بیمار ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے ہے فدیہ، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی اپنی مرضی سے، یہی وقت لفظ آ گیا تطوع جو حدیث میں آیا تھا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیام لیلہ تطوعا، مرضی پر. فمن تطوع خیرا، جو کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے اور خیر کمانا چاہے، فہو خیر اللہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں بہتری ہے، یہی تمہارے لیے مفید ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں سمجھ حاصل ہو. یہ دو آیات، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ میں بہت غور و فکر اور مطالعہ کا جو آخری حاصل ہے وہ بیان کر رہا ہوں. یہ دو آیات صوم رمضان کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ابتداء مسلمانوں کو تین دن ہر مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. یہ دو آیات اس سے متعلق ہیں، اور اس میں ایک نرمی برتی گئی. ایک نرمی تو یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے، وہ تین دن کون سے، آج بھی آپ کو معلوم ہے جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے ان تین دنوں کے روزے رکھتے ہیں ہر مہینے، وہ ایام بیس کہلاتے ہیں. بیس جمع ہے ابیض کی، ابیض کہتے ہیں بہت روشن سفید، بیضا روشن سفید، ابیض. بیس کہتے ہیں تیرہویں چودہویں پندرہویں تاریخیں ہر قمری مہینے کی، اس لیے کہ ان تین دنوں کی راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں. تیرہویں کا شب، تیرہویں کا چاند، چودہویں کا چاند تو کہنے کیا، پھر پندرہویں اور تیرہویں کا تقریباً برابر. تو یہ جو تین نہایت روشن راتیں ہیں، ان کے جو دن ہیں وہ ایام بیس کہلاتے ہیں، یعنی وہ دن جن کی راتیں بڑی روشن ہیں. ان تین دنوں کے روزے حضور نے بعد میں بھی صوم رمضان کی فرضیت کے بعد بھی آپ نے التزاماً رکھے، اور یہ گویا کہ نفلی روزوں کے ضمن میں یہی دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہفتے میں دو روزے، سوموار کو اور جمعہ رات کو، یہ حضور کا معمول تھا. پھر یہ کہ مہینے میں یہ تین روزے، یہ جو جن دنوں میں بھی آ جائے، جب یہی طے ہے کہ تیرہویں چودہویں اور پندرہویں کو روزہ رکھنا ہے تو وہ دن کوئی سا بھی آ جائے. بہرحال ان تین دنوں کا حضور نے حکم دیا، لیکن یہ امام راضی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ وجوب علی التخیر تھا، وجوب علی التعیین نہیں تھا. یعنی ایک رخصت تو یہ دی گئی کہ ان دنوں میں بھی کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. ایک مزید رخصت یہ دی گئی کہ پھر بھی اگر کوئی روزہ نہ رکھے، طاقت رکھنے کے باوجود، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اور صحیح ہے، صحت مند ہے، مریض نہیں ہے، پھر بھی نہ رکھے، تو ایک فدیہ جو ہے معین کر دیا گیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اگر کوئی اپنی مرضی سے دو کو کھلائے، دس کو کھلائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کتنے کو کھلائے، لیکن ایک آدمی کو کھانا کھلا دینا فدیہ بن جائے گا روزے کی طرف سے. اب اس کے بعد ترغیب فرمائے، اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں بہتری ہے اگر تم علم رکھو، یعنی اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ. رعایت تو ہم نے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے جان لیجئے. اہل عرب اس روزے کی عبادت سے سرے سے ناواقف تھے،
باقی عبادتیں ان کے ہاں تھیں، شکلیں بگاڑ دی تھیں، حج ان کے ہاں ہوتا تھا، حج میں تلبیہ میں شرک داخل کر دیا، کچھ اور اس کے احکام بدل دیے، ورنہ حج کا سلسلہ تو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا تھا، اس کا تو سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں. اس طرح نماز بھی ان کے ہاتھ تھی، لیکن نماز میں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ قرآن مجید میں سورہ برات میں سورہ توبہ میں ذکر موجود ہے. نماز یہ نہیں کہ نماز کا تصور نہیں تھا، نماز کا تصور تھا، حج کا تصور تھا، صدقہ خیرات کا تصور تھا، لیکن ایک عبادت سے یہ سرے سے واقف نہیں تھے، وہ عبادت صوم. بلکہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے صوم کا صرف اپنے گھوڑوں کے لیے. گھوڑا عرب کا بڑا محبوب جانور، اگرچہ عرب کا جو عام ماحول ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے، اس کے لیے تو اونٹ ہے، صحرا کا جہاز جو ہے وہ تو اونٹ ہے، گھوڑا تو آپ کو معلوم ہے بڑا نازک مزاج جانور ہے، اس کے لیے تو بھوک اور پیاس کی شدت کا برداشت کرنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا تو جسم بنایا ہے اس کی مناسبت سے. لیکن یہ کہ عربوں کا کیونکہ پیشہ تھا راہزنی، غارت گری، لوٹ مار، وہ جیسے کہ گوریلا وار ہوتی ہے، وہ جاتے تھے چھاپا مارتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، بھاگاتے تھے، اس کے لیے چاہیے تیز رفتار سواری، اونٹ جو ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے. تو گھوڑے رکھتے تھے، پالتے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پھر وہ مشق کراتے تھے بھوک اور پیاس کی، تاکہ اگر ایسا ہو کہ کہیں فرض کیجئے جنگ ہے اور جنگ میں گھوڑا ہی جی ہار جائے تو سوار کا کیا حال ہوگا، حشر ہوگا، وہ تو آپ کو معلوم ہے. گھوڑے کے اندر اگر ہمت نہیں ہے بھوک اور پیاس کو جھیلنے کی تو گویا کہ سارا خطرہ، سارا رسک تو سوار کی جان کو ہے. تو وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، اور جب ان کے ہاں وہ چلتی تھی سخت جھکڑ، تیز آندھی، اور اس کے اندر گرم ریت آتی تھی جلتی ہوئی، تو اپنے منہ سر کو تو لپیٹ لیتے تھے کپڑے میں، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا اس آندھی کی طرف رخ کر کے کھڑا رکھتے تھے اس کو، تاکہ اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو. تو یہ سیام اور صوم مصدر ہیں، اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ امساک، رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا. اور یہ صرف گھوڑوں کے لیے تھا، عرب میں انسانوں کے لیے نہیں تھا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت جو ہے، حکمت تشریح ہے، کہ جو احکام آئے تدریجن آئے. شراب ایک دم حرام نہیں کر دی گئی، بلکہ پہلے فرمایا گیا کہ اس کے اندر کوئی بھلائی بھی ہے لیکن برائی زیادہ ہے. اگلا حکم آ گیا، جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. پھر یہ سورہ مائدہ میں آخری حکم بھی آ گیا، حرام مطلق ہے، اس کے قریب مت جاؤ. اسی طریقے سے احکام تدریجن آئے. تو ہوا یہ روزے کے معاملے میں کہ پہلا حکم آ کر جب حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو وہاں تھے وہ روزہ رکھتے تھے. یہ عاشورہ کا روزہ یہ ان کے ہاں چلا آ رہا تھا، اس لیے کہ یہ ان کا یوم نجات ہے. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، اور فرعون کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا تھا. حضور نے پوچھا یہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جب وجہ بتائی تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے زیادہ ہے تمہاری نسبت، پھر ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے. تو آپ نے عاشورہ کا روزہ کا معاملہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پھر یہ تین دن کے روزے جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب کر دیے. اسی لیے میں نے لفظ فرض نہیں کہا، واجب الگ تخیر، یہ واجب الگ تعین نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہی کام لازمن کرنا ہے، وجوب تو ہے، چاہے روزہ رکھو اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو تمہیں ایک اختیار دیا جا رہا ہے، تخیر ہے، کہ اگر یہ نہیں رکھتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اس کے بعد پھر جب آیا ہے رمضان کے روزے کی فرضیت، وہ اگلی آئے تھے. یہ بات بہت سے حضرات جن کے علم میں شاید پہلے یہ نہ آئی ہو تو وہ کچھ اس کے اوپر اترائیں گے، لیکن میری تفصیل سے اس میں گفتگو موجود ہے، اس کی پوری داستان، اس لیے کہ یہ رائے میرے علم میں کیسے آئی، میرا خیال کیوں تھا، کب سے تھا، پھر مجھے تائید کہاں سے ملی، وہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من جو مجھ پر، مجھے اس پر احسان اور یقین ہو گیا. پھر جب امام راضی کے ہاں دیکھا، ان کی تفسیر کبیر میں تو معلوم ہوا، سلف میں تو بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے، میں حقیقت کچھ حیران ہوا کرتا ہوں. بعض چیزیں ہمارے ہاں کی جو اردو تفاسیر ہے اس میں سرے سے غائب ہو گئی، حوالہ ہی نہیں، حالانکہ سلف میں وہ باتیں موجود تھیں. تو یہی لفظ میں آپ کو امام راضی کا بتا رہا ہوں کہ یہ در حقیقت وجوب الگ تخیر تھا. اس کے بعد حکم آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھیے اس میں ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجیے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن. رمضان پر ان الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تیس دن گنتی کے نہیں ہوتے، تیس دن تو پورے کرنے میں آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اور عربی قواعد کی روح سے بھی یہ جو معدودات کے وزن پر آتا ہے اس کو کہتے ہیں جمع قلت، اور اس جمع قلت کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے. یہی وجہ کہ حج کے ضمن میں جو آیا ہے قیام عرفہ، قیام منا جو ہے یوم النحر کے بعد، یعنی 10ویں تاریخ جو ہے ذی‌الحج کی، اس میں تو یوم النحر ہے، اس کے بعد 11, 12, 13، تو یہ 3 دن ہیں. اس میں فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو جلدی کر کے 2 دن میں وہاں سے روانہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، اور جو مؤخر کر دے 1 دن اور ٹھہرے کوئی حرج نہیں. تو اس سے گویا کہ ثبوت القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے، اور یہ تو اتنے قریب ہے کہ ایک رکوع کے بعد ہی یہ مضمون آ رہا ہے حج کے ضمن میں ایام معدودات. جو لفظ یہاں آئے ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو یہ گنتی کے 3 دن مراد 3 دن. یہ میری رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کا حوالہ اور سورس بھی بیان کر دیا ہے. اس کے بعد اب آئی تھی اس کی آیت، میں حکمت کا بیان بعد میں کروں گا، ابھی ان آیات کا صرف ترجمہ بیان ہو جائے اور یہ جو احکام کی تدریج ہے وہ واضح ہو جائے، اور اس سے بھی حکمت سامنے آئے گی، حکمت تدریج کہ کیسے تدریجن مانوس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو. اس لیے کہ یہ روزہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہر مہینے جب آئے گا تو وہ مہینہ مئی کا بھی ہوگا، وہ جون کا بھی ہوگا، جولائی کا بھی ہوگا، وہ تو ہر مہینہ ہوگا. اس کے اندر جیسے رمضان آتے ہیں مئی کے، جون کے، جولائی کے، خیر اب تو پیچھے ہٹتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے آسان سے آسان تر معاملہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آئے تھے، وہ روزے بھی رکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مسلمان رکھتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ تو معاملہ ہوا گویا کہ محض روزہ، اب ہے روزے کے لیے 1 مہینے کی مشق. اس کے لیے کون سا مہینہ منتخب ہو؟ مہینے تو سب اللہ کے ہیں، اور ترجیح بلا مرجح جو ہے اہل منطق اور اہل فلسفہ کے نزدیک یہ گالی ہے. 4 چیزیں مساوی ہیں، ان میں سے ایک کو ترجیح آپ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو بڑی غیر منطقی بات ہے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے ترجیح کی، آپ بتا سکیں 4 کینڈیڈیٹس ہیں کسی پوسٹ کے لیے، اگر بالکل برابر ہے تو ہم ترجیح جو ہے کس کو دیں گے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرنی پڑے گی ترجیح کی. اس کو کہتے ہیں ترجیح کا سبب، مرجح. ترجیح بنا مرجح تو صحیح نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ 12 مہینوں میں سے جو سب اللہ کے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر، اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی یہ مدت ہے جب سے اس کائنات کا وجود ہے، اللہ نے یہی تعین کی. لیکن یہ ان میں سے ایک کو جو پک اینڈ چوز کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن مبارک. اور قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی ایک پیچ نہیں، پہیلیوں کی شکل میں نہیں، بینات روشن، بالکل انسانی فطرت کی جانی پہچانی چیزیں، آفتاب آمد دلیل آفتاب، جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد کوئی دقت نہیں ہوتی پہچاننے میں کہ سورج طلوع ہو گیا، ایسے بین چیز. الفرقان جو فرق کر دینے والا ہے حق و باطل کے مابین. اب یہاں اس کا اسی آیت میں اب اس کے حکم کا پہلو آیا، ان میں کس درجے میں فرق کیا گیا. ایک رعایت باقی رکھی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس کے پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب یہاں فرض ہو گیا، اب اس میں تخیر ختم ہو جائے گی، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ایک رعایت تو باقی ہے، فمن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، یہ رعایت جو پہلے تھی اب بھی برقرار ہے، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کرے دوسری دنوں میں. اور اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا، ولے تکمل العدہ، لیکن اب عدت پوری کرنی ہوگی، تعداد پوری کرنی ہوگی، فدیے کا کوئی سوال نہیں، اب تخیر نہیں رہی، تعیین ہو گئی، اب روزہ رمضان کا فرض عین کے درجے میں آ گیا. رعایت صرف رہ گئی ایک باقی، اور وہ یہ ہے کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لو. ولے تکمل العدہ، تاکہ تم تعداد پوری کرو، ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم تکبیر کرو کبریائی کا اعلان کرو اپنے رب اپنے پروردگار کی، اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے، وہ ہدایت جو اس ماہ مبارک میں تمہیں عطا کی گئی، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، اس پر تمہارا فرض ہے کہ تکبیر کرو اپنے رب کی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کر سکو، تمہیں اس احسان کا کچھ اندازہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں تم پر فرمایا ہے. ان چیزوں پر مجھے ابھی بات کرنی ہے، آپ پچھلگی محسوس کر رہے ہوں گے، ابھی میں ان آیات میں سے گزر رہا ہوں، صرف احکام کا پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہوں. اب گویا کہ رمضان کا معاملہ جب ہو گیا، جیسا کہ میں بعد میں بیان کروں گا، اب پروگرام دو عادشہ ہے. اب یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھو، رات کو کھڑے رہو اس قرآن کے ساتھ جو تمہیں اس ماہ مبارک میں عطا کیا گیا تھا، اس کا جشن مناؤ، رات کو جاگو اس کے ساتھ. یہ جب دو عادشہ پروگرام ہو جائے گا، سیام دن کا سیام اور رات کا قیام، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ وہ اگلی آیت ہے، بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے یہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الدع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. اجابت کے دونوں معنی ہیں، جواب دینا بھی قبول کرنا بھی. اجیب و دعوت الدع اذا دعان، جہاں پکارے جب پکارے، دیر اینڈ دین، میں تو ہر جگہ موجود ہوں. پھل اس کے بعد فرمایا تو انہیں بھی تو کچھ چاہیے، پھل یستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں، میری باتوں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان پختہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد اور کامیابی اور فوج اور فلاح سے ہمکنار ہو جائیں. اس کے بعد پھر ایک طویل آیت ہے، یہ احکام کی آیت ہے. حکمت پر مجھے دو لیول پر گفتگو کرنی ہوگی، محض روزہ اس کی حکمت، اور رمضان کا روزہ جس کے ساتھ قیام اللیل ہے اس کی حکمت. یہ دو لیول ہیں جن پر علیحدہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی احکام کے ضمن میں ایک آیت ہے طویل، اس کا پس منظر سمجھ لیجئے. جب روزہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے روزے سے گویا کہ مشابہت پیدا کی، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ ہم بھی رکھیں گے، اور تفصیلی احکام ابھی معلوم نہیں تھے صحابہ کو، لہذا گمان یہ تھا کہ جو احکام یہود کے روزے کے ہیں وہی ہمارے روزے کے بھی ہیں. یہود کے ہاں روزہ جو تھا اس کا حکم بڑا سخت ہے، جیسے ان کا یوم السبت کا حکم بڑا سخت ہے، ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے، مطلق الحرام. ہمارے لیے تو جمعے کے دن میں اذان سے لے کر اور جماعت کے ادا ہو جانے تک بس یہ وقت ہے جس میں کاروبار دنیاوی حرام ہے. کتنا مختصر ہو گیا، اور اذان بھی خطبے والی اذان ہے، پہلی اذان نہیں، خطبے والی اذان سے لے کر اور جماعت کے پورے ہونے تک یہ وقت جتنا بھی ہے ہو جائے گا، مشکل آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ بھی کہاں لگتا ہے، صرف کتنے میں سکیڑ دیا اللہ نے. اور وہاں پورا یوم السبت جو ہے حرام مطلق تھا کاروبار دنیا. تو یہ شریعت محمدی بہت آسان ہے شریعت موسوی کے مقابلے میں. ویسے بھی انسانوں کے اندر بھی جسمانی قوت اور برداشت جو ہے اس کا معاملہ کم سے کمتر ہوتا چلا آیا ہے، اسی اعتبار سے آسانیاں جو ہے شریعت محمدی میں پیدا کی گئی. پھر شریعت محمدی کو پھیلنا تھا پورے کرہ ارضی تک، مختلف موسم، مختلف حالات، مختلف جغرافیائی کیفیات، تو اس کے اعتبار سے بھی اس کے اندر جو لازم ہے اس کا پہلو بہت کم کرتے چلے گئے ہیں، باقی تطوع ہے، مرضی ہے، جتنا آدمی آگے بڑھے، لیکن یہ ہے کہ جو لازم ہو ہر ایک کے لیے اس کی مقدار کم رکھی گئی. یہ بھی تمام حکمت کی باتیں ہیں، حکمت تشریح اسے کہیں گے، شریعت کا نظام جس طرح بنایا گیا اس میں کیا حکمت ہے. اب ہوا کیا کہ صحابہ نے یہ سمجھا، کیونکہ یہود کے ہاں جیسے ہی آدمی سو گیا روزہ شروع ہو گیا، اب اگلے روز رات تک سورج کے غروب ہونے تک روزہ چلے گا، سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ سحری کا تصور، نہ رات کو تعلق ذنوشو، وہ بھی تو روزے کے اندر ہے، جیسا روزہ آپ نے صبح رکھا تو افطار تک کھانا پینا بھی بند، اور تعلق جو ہے بیوی کے ساتھ وہ بھی ختم، وہ تعلق ذنوشو نہیں ہوگا. تو یہی ان کے ہاتھ آ جیسے ہی سو گئے، اب روزہ شروع ہو گیا، اب رات کو آپ دوبارہ آنکھ کھل بھی جائے تو آپ نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، اب تو یہ اگلے دن کے غروب تک معاملہ گیا. اسی طرح رات کے وقت ہم بستری، یہ بھی غلط. لیکن صحابہ کرام اس کو قیاس تو کر رہے تھے اس پر، لیکن کسی کسی سے اپنے جذبات میں یہ حرکت ہو جاتی تھی، اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے اور دل میں ایک یہ دغدغا سا رہتا تھا، کیونکہ کوئی ساتھ صراحت بھی نہیں تھی، حضور نے منع تو نہیں کیا تھا، پیارا وہ کام کر بھی لیا، لیکن یہ کہ وہ یہود کا معاملہ دیکھا تو دل کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا کہ غلط کیا. اس کا ہے یہ درحقیقت. اس پس منظر میں اس آیت کو پڑھیے، اوہل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا، یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے بمنزل لباس ہو اور وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہے. جیسے لباس میں اور ہمارے جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے، اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ بیوی اور شوہر کے مابین کوئی پردہ نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے یہ کہ تم اپنے آپ کے ساتھ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، اپنے ضمیر سے خیانت کر رہے تھے، اپنے دل سے خیانت کر رہے تھے. دل میں تو یہ بات بٹھا رکھی ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں. دیکھیے بڑی پیاری بات ہے یہ. ایک شخص فرض کیجئے کہ اسے یہ بتایا گیا کہ یہ گوشت جو ہے گائے کا ہے یا جو بھی جائز شے ہے اس کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے، تھا وہ سور کا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر اسے پتا نہیں چلا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے تو بکری کا گوشت کھایا یا گائے کا گوشت کھایا ہے، لا علمی میں اسے کھلا دیا گیا، کھلانے والے پر جرم ہوگا، جو ہوگا اس پر تو نہیں ہوگا. لیکن کوئی شخص فرض کیجئے کھا تو رہا بکری کا، سمجھ رہا سور کا، تو اس نے تو سور ہی کھایا. اس اعتبار سے ایک آدمی جس سے کو غلط سمجھ رہا ہو حالانکہ وہ بات ٹھیک ہو، اگر غلط سمجھتے ہوئے کر رہا ہے تو اپنے ساتھ تو خیانت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ کچھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، اللہ نے تم پر شفقت فرمائی، تمہاری توبہ قبول فرما لی، وعفا عنکم، اور تمہیں بخش دیا، معاف فرما دیا. فالآن باشروہن، تو اب تم ان روزوں کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو شے بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اس تعلق کے دونوں شو میں ایک تسکین بھی ہے، لتسکنوا الیہا، قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے اولاد کا بقائے نسل کا جو ہے وہ بھی سلسلہ یہی ہے. وکلوا واشربوا، دوسرا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا یہ سحری کا، کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے بالکل ممیز ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. یہ محاورہ ہے، پاؤں پھٹنا، وہ ایک لکیر سی ہوتی ہے افق کے اوپر، اس لکیر کا ظاہر ہو جانا در حقیقت اسے پاؤں پھٹنا کہتے ہیں. تو جب تک یہ طلوع فجر نہ ہو جائے، طلوع شمس نہیں، سورج تو کوئی ڈیڑھ گھنٹے بعد ابھی طلوع ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ جو ہے صبح، اس کے لیے فرمایا کہ جب تک کہ وہ رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں نہ ہو جائے کھاؤ. یہ سحری اور اس کا معاملہ یہاں تک ہے کہ حضور نے فرمایا تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحری میں برکت ہے. روزے کو کتنا آسان کر دیا، کہا یہ کہ رات کو فرض کیجیے آپ دس بجے سو گئے، اب اگلے دن شام چھ سات بجے تک روزہ چل رہا ہے، ہو گئے نا 23 گھنٹے، یہ کتنے 20 گھنٹے کم سے کم. لیکن یہ ہے کہ یہاں اس پر سہولت کر دی گئی، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے مابین فرق جو ہے وہ سحری سے، بلکہ سحری کے ضمن میں بھی فرمایا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ غلو کر بیٹھتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا یہ بہت جلدی اذان دے دیتے ہیں، تو تم لوگ جو ہے اگر کسی کی حاجت ہے ذرا دیر سے جاگا ہے کھا لیا کرو. مطلب یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو وقت معین ہے اس کے بعد بھی کھاتے رہو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حضور کا انداز کیا تھا، شفقت کا، رحمت کا، نرمی کا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، وہ سختی نہیں چاہتا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، یہ ذرا ڈائیگریشن تو ہے لیکن میں بیان کر دوں، ہمارا اس وقت معاملہ یہ ہے دین کو ہم نے سکیڑ دیا. دین جو پوری زندگی پہ پھیلا ہونا چاہیے تھا وہ ہم لے آئے صرف عبادات میں، اور عبادات میں سختی پر سختی. 104 بخار چڑھا ہوا، روزہ رکھوں گا ضرور، بڑا متقی آدمی ہے روزہ ضرور رکھے گا، یہ شریعت کے خلاف ہے جو تم کر رہے ہو. بعض تو ہمارے ہاں فقہا کے نزدیک یہ جو فرمایا گیا کہ اگر تم سفر پر ہو اور بیمار ہو اور روزہ اگر رکھ بھی لو گے تو روزہ نہیں ہوگا، فائدہ تم من ایام اخر، وہ تعداد پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں. یہ بات فقہا کی رائے سب کی نہیں ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ بعض نے ان سے فائدہ تم من ایام اخر سے وجوب نکالا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں روزہ جو ہے قضا کرنا واجب ہے ان کے نزدیک. بعض فقہا، یہ فقہ حنفی کی بات نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ سے لوگوں نے کہاں تک مطلب اخذ کیا ہے. لیکن یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، جیسے کہ اس میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی، لیس من البر الصیام فی السفر، حضور نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ در حقیقت لوگ جو ہے، جو میں نے عرض کیا نا کہ وجہ کیا ہے، وہ دینی جذبہ جو پوری زندگی میں پھیلنا چاہیے تھا سکیڑ کر ہم صرف عبادات میں لے آئے، معاملات میں تو جو مرضی کر رہے ہیں، تمدن تہذیب وہ جو بھی ہے وہ ہے ہمارا، اس کا تو دین سے کوئی سروکار نہیں، کاروبار ہے تو وہ سودی بھی اور سٹے کا بھی اور ہر طرح کا چل رہا ہے، اس سے کوئی دین کا سروکار نہیں. دین کل رہ گیا نماز روزے میں اور عمرے میں، ہر سال کا عمرہ، ہر سال کا حج. تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ شکل ہو جائے گی کہ وہ سکڑ کر رہ گیا، تو وہ سکڑنے میں تو لازماً اس میں پھر شدت آئے گی، اور وہ شدت پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. حضور فرماتے ہیں لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بیمار ہے، بخار ہے، چڑھا ہوا ہے، شدید تکلیف ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا. یہ در حقیقت اس کو تقوی کا حیضہ کہیں گے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ شریعت کا منشا نہیں ہے، یہ شریعت کے منشا کے بالکل برعکس طرز عمل ہے. بہرحال یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا گیا کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے مبیس ہو جائے، ثم اتم الصیام الى الليل، پھر رات کی آمد تک روزے کو پورا کرو. روزہ رکھ لیا ہے، اب اس کو پورا کرنا ہے. رات کی آمد، غروب آفتاب سے رات شروع ہو گئی. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور یہ تعلق زن و شو مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں. اب دیکھیے یہ چھ آیتیں کل، ابھی پانچویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ساری باتیں آ گئی نا اس میں. رات کا قیام کا تذکرہ بھی آ گیا، دن کا صیام کا بھی آ گیا، رمضان کی فضیلت بھی آ گئی کہ نزول قرآن کی بنیاد پر ہے، سحری کا تذکرہ بھی ہو گیا، راتوں کو تعلق زن و شو کے جواز کا معاملہ بھی آ گیا. جو بھی رعایت پہلی تھی جو ختم کر دی گئی، یعنی یہ کہ اگر آدمی صحیح ہے اور مسافر بھی نہیں ہے تو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے، یہ اب یہ فرض علی تعین ہے. اب وہ پہلی رعایت جو تھی کہ اس کا فدیہ دے دیا جائے، یہ ختم کر دی گئی. اگرچہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کو حضور نے اپنے حکم سے برقرار رکھا ہے دو حالتوں میں. ایک شخص اگر اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے روزے کا تحمل ممکن نہیں، جان کا خطرہ ہے، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ فدیے والا حکم حضور نے برقرار رکھا. اسی طریقے سے کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے جس کے صحیح ہونے کی بھی توقع نہیں ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا جو ہے اس میں جان کا اندیشہ ہے، اس میں بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک صحیح آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے، یہ اب فدیہ کی رعایت ختم ہو گئی. یہ پہلے کا اعتقاد ہے. اب آخری آیت آ رہی ہے، فرمایا یہ جو میں نے عرض کیا اسی میں اب یہ اعتکاف اور اعتکاف میں تعلق زن و شو کا نہ ہونا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ پٹکنا. ایک ہے حد سے گزر جانا، حد کو پھلانگ جانا، فرمایا قریب بھی مت جانا، یہ ہے حکمت. اگر آپ بہت آخری حد تک چلے جائیں گے تو قدم ہو سکتا ہے پھسل جائے اور آپ حد سے باہر نکل جائیں. کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، فلا تقربوها، اس کے قریب مت جاؤ، یعنی ذرا ایک محفوظ فاصلے تک اپنے آپ کو محدود رکھو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، احکام پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو. اب دیکھیے پانچ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، پہلی آیت ختم ہوئی تھی لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے بعد آیا لعلکم تشکرون، پھر آیا لعلہم یرشدون، پانچویں آیت میں آ گیا لعلہم یتقون. تقوی سے بات شروع ہوئی، تقوی پہ ختم. یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں تقوی کا معیار بتا دیا. تقوی ہے کیا؟ تقوی اصل اس کی بنیاد عبادات نہیں ہے، تقوی کی اصل بنیاد عقل حلال، روزی حلال کی ہے تو تقویٰ ہے، اور روزی حلال کی نہیں تو تقویٰ نہیں. آپ تنوں نمازوں کا بوجھ اپنے پاس لاد کر رکھیں اپنے کندھوں کے اوپر، اور عمرے بے حساب آپ کے عمرے ہو جائیں، حرام کی کمائی ہے تو تقویٰ کا کوئی سوال ہی نہیں، وجود ہی نہیں. جیسے کہ زیرو سے ضرب کھائے گی، بڑی سے بڑی سم، بڑی سے بڑی رقم زیرو ہو جائے گی. تقویٰ کا معیار بیان فرمایا، میں تو حیران ہوں. قرآن مجید ہے یہ، اس کی حکمتیں، اس کی بلاغتیں. پھر جن لوگوں نے رکوعوں کے نشان یہاں لگائے ہیں، کتنا گہرا تدبر انہوں نے کیا ہوگا. اگلی آیت جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق روزے سے ہے ہی نہیں، شامل کیا اسی رکوع کے اندر، حالانکہ اسے اگلے رکوع کے ساتھ ملا سکتے تھے. لیکن دیکھیے، کیونکہ پہلی آیت میں تتقون پر ختم ہوئی، پانچویں یتقون پر ختم ہوئی، فرما دیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اپنے مال آپس میں حرام ذریعے سے مت کھاؤ. آپس میں کھانا ہے نا، کاروبار ہے، ایک آپ نے سودا بیچا ہے، دوسرے نے خریدا ہے، آپ کو 10 روپے نفع ہوا ہے، حلال ذریعے سے کھایا نا. لیکن آپ نے جھوٹ بول کر کہا ہے، خدا کی قسم میں نے اتنے پیسے میں لیا تھا، میں تو تم سے زیادہ نفع ہی نہیں لے رہا، سارا حرام کر لیا کہ نہیں کر لیا، کم تول دیا ہے، حرام کر لیا کہ نہیں کر لیا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام ذرائع سے مت کھاؤ. بیع و شرا ہے، اجارہ ہے، آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، 8 گھنٹے کام کرنے کا اگر وعدہ کیا ہے، تو یہ نہیں کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو کام کیا ورنہ نہیں کیا. حرام کر لی اپنی، وہ جو دہاڑی لینی ہے شام کو وہ حرام ہو جائے گی اگر اس نے کام نہیں کیا ہے 8 گھنٹے. یہ تنخواہیں جو لے جاتے ہیں بڑی بڑی، جبکہ بیٹھ کر کام نہیں کرتے وہاں پر، حرام کھا رہے ہیں. اس لیے کہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، کام کرنے کا تو کوئی اضافی معاملہ ہوگا، کوئی مزید کوئی گریزنگ ہوگی تو کچھ نہ کوئی کاغذ ادھر سے ادھر ہوگا، باقی تنخواہ جو ہے وہ تو گویا کہ ایک وظیفہ ہے جو دے رہے ہیں، اس کا تو کوئی معاملہ اپنے کام سے ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے. اسی طرح فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے مال کو ڈول بنا کر اس کے ذریعے سے حکام تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کچھ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاؤ گناہ کے راستے سے، رشوت دے کر، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ان کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق پر دستبردی کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا. موقع دوسرے کا تھا، اس کی تھی، جو بھی ٹینڈر تھا سب سے کم تھا، لیکن یہ ہے کہ رشوت پہنچی ہے اور ٹینڈر کسی اور کو مل گیا ہے. یہ سب تمام چیزیں، جو بھی اپنے مال کو ذریعہ بنایا جائے حکام تک پہنچنے کا. دلو کہتے ہیں ڈول، پانی لینے کے لیے آپ ڈول نیچے کنویں میں اتارتے ہیں تو پانی لیتے ہیں. مال پہنچاؤ ان حکام کو تاکہ حرام خوری کر سکو. فرمایا یہ ہرگز مت کرو. یہ ہے وہ کام کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا، یہ ہے تقویٰ کا معیار، عقل حلال. اس میں وہ حدیث موجود ہے، لرزہ دینے والی حدیث ہے، جس میں حضور نے فرمایا ہے، ایک آدمی کا تذکرہ کیا ہے، جو اب ہمارے ہاں عمرے کی بڑی لمبی اب قطاریں لگی ہوئی ہیں آج کل، اور جا کر رمضان مبارک بھی اور قیام اللیل بھی وہاں ہوگا، اور واپس آتے ہی وہی سودی کاروبار پھر عصر نو شروع کر دینا ہے. اس میں تو کسی کمی کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بساط لپیٹنے کے لیے کون تیار ہے. لاکھوں میں کسی کو ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ جو سب جا رہے ہیں، جو کچھ کرتے ہوئے جاتے ہیں وہی واپس آ کر کرتے ہیں، چاہے پورا رمضان بھی گزار لیں اور پھر حج بھی کر کے آئے. لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا 29 شعبان کو ان کا معاملہ، حج سے واپس آ کر بھی بہن ہی وہی ہوگا. یہ معاملہ در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم نے تو کچھ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلسین غزالی نہ رہی. حضور نے نقشہ کھینچا، ایک شخص بہت دور سے آتا، یطیل السفر، طویل سفر، اسقط اکبر، اس کے اور چونکہ وہ تو اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، جہاں دور سے آئیں گے احرام باندھ کر، کپڑے بوسیدہ ہوں گے، احرام میلا کچیلا ہو چکا ہوگا، بالوں میں ریت پڑی ہوئی ہوگی، اس کو بھی جو ہے نہانے کی، نہائیں گے بال نہ کہیں ٹوٹ جائیں. آپ کو معلوم ہے احرام کی سختیت، جو مدینے سے نکلتے ہی 7 میل کے بعد بیر علی آ جاتا ہے، وہاں سے احرام بن جاتا تھا. اور اونٹوں پر اب سفر ہو رہا ہے مکے تک، ہم تو ہوائی جہاز میں چلے جاتے ہیں یا بہت عمدہ ٹیکسی ہے تو 4 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں. وہ جو 7 دن لگتے تھے، اور اس میں احرام کی سختیاں جو ہیں، وہ سارا پسینہ یہ ساری کیفیات ہیں. شخص پہنچ گیا ہے لمبا سفر کر کے اور کہیں ملتزم سے چمٹا ہوا ہے اور کہیں وہ پہنچ گیا ہے, ہاتھ اونچے کیے ہوئے ہیں, جبل الرحمہ پر کھڑا ہوا ہے, یا رب یمت یدیہ للسماء, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں, پکار رہا ہے یا رب اے رب اے رب. وانا یستجاب لذلک, اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو. ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, جبکہ اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے, اس کا پہنا ہوا بھی حرام کا ہے, وہ احرام کے تولیے بھی حرام کمائی سے کما لی ہے, اور پھر یہ جو جسم کا تن و توش ہے وہ بھی حرام سے بنا ہوا ہے. دعا کیسے قبول, دعا قبول نہیں ہو سکتی. تو اصل جو فضیلت ہے روزے اور رمضان اور صیام و قیام کی وہ چوتھی آیت میں آئی تھی, وہ ہے دعا. اجیب و دعوت الداع اذا دعان, اور دعا سے انسان محروم ہو گیا اگر اس کی غذا حلال کی, عقل حلال کی. یہ تو میں نے چھ آیات کا ایک سرسری سا آپ کے سامنے برڈ آئی ویو کہہ لیجیے اس کا ایک مفہوم مانی, خاص طور پر احکام کا جو پس منظر ہے تدریجاً. اب آئیے ہمیں گفتگو کرنی ہے حکمت صوم. صوم کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے, تقویٰ کیا ہے. تقویٰ کا لفظی ترجمہ بچنا, کس شے سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا, اور اللہ کی سزا اور عقوبت اور عذاب سے بچنا. تقویٰ دنیا میں ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اور نتیجہ کیا ہوگا, اللہ کے عذاب اور سزا اور حکومت سے بچنا. یہ اس کا لفظی تقویٰ ہے, جس کے لیے بہترین تعبیر کی ہے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اقرؤہم عبی ابن کعب, میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری قرآن کا عبی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. چند صحابہ ہیں جن کے لیے حضور نے یہ افعالوں کا صیغہ استعمال کیا, اسبقہم حیان عثمان, حیا میں سب سے اونچا بلند عثمان, اشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں سخت ترین عمر, اور ارحم امتی بے امتی ابو بکر, میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر, اقواہم علی, اصابت رائے فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ صلاحیت اللہ نے دی ہے علی کو رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح اصدقہم لہجت ابو ذر, زہد اور ظاہر و باطن کی یکسانیت میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو ذر کا ہے. عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, فقہی احکام حلال اور حرام کے اس میں سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل. یہ مختلف ہے جن کے لیے حضور نے یہ صیغے استعمال کیے ہیں, انہی میں سے اقرؤہم عبی بن کعب. حضرت عمر فاروق کی محفل میں یہ مسئلہ پیش ہو گیا مجلس شورا میں, ذرا غور کیجئے یہ مجلس شورا جس میں یہ مسائل ڈسکس ہوتے تھے, اس لیے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد تو یہ ہے. ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر ہوتا تھا کہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو جتنے بھی تھے اصحاب الرائے حضرات, انہوں نے اپنے اپنے انداز میں, ظاہر بات ہے ایک ہی مضمون ہو, ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو, اور عبارات و ناشتا و حسن کا واحد ہوں, اے اللہ تیرا حسن و جمال تو ایک وحدت ہے, ہم بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے میں مختلف انداز ہو جاتے ہیں, ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیرات. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے, تو حضرت عمر نے خصوصاً فرمائش کی کہ عبی آپ بھی تو کچھ بتائیے تقویٰ کیا ہے. اب حضرت عبی نے مثال دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین اگر کسی انسان کو ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں ہر چہار طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرتا ہے, وہ اپنے کپڑے سمیٹتا ہے, دامن بچاتا ہے, بچ بچ کے نکلتا ہے, پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, بس اس روش کا نام تقویٰ ہے. بڑی پیاری تعبیر ہے, یہ دنیا کا سفر ہے ہم طے کر رہے ہیں. کن فی دنیا کا انہ کا غریب و عابر و سبیل, چاہے نہ چاہے ہے تو مسافر, ہر شے مسافر ہر چیز راہی, کیا جنو انسان کیا ملک و ماہی, کیا انس و ماہی میں بھول رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہر شے مسافر ہر چیز رہا ہے, تو ہر چیز جو ہے ہر انسان سفر کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ دنیا ایک سفر کا ہے. اس میں اس جنگل میں بڑی بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں, گناہ ہر طرح کا گناہ, مالی گناہ, رشوتوں کے امکانات, اور دنیا کے دوسرے معاملات, معصیت ہے, پھر یہ کہ جو ہماری فحاشی اور بے پردگی کا عالم ہے,
ہر طرف سے دعوت نظارہ موجود ہے. ایک انسان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے معاشرے کے اندر نگاہ کی پاکی جو ہے اس کا برقرار رکھنا بہت بڑے جہاد کا متقاضی ہے. کیسے ممکن ہے انسان نکلے گا سڑک پر جائے گا گلی میں جائے گا کیسے بچے گا؟ معلوم ہوا کہ ہر چہار طرف گناہ کی جھاڑیاں. بچنا یہاں سے بچنا. اگر اس مثال کو ذرا زیادہ پھیلایا جائے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لمبی لمبی گھاس بھی ہے کچھ پتا نہیں کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے آپ کا پاؤں جو ہے سانپ کے اوپر جا پڑتا ہے کیسے انسان جو ہے بچ بچ کر نکلے گا؟ اور باہر جنگل جو ہے کانگو کے تاس کے اور امیزن کے تاس کے اس میں تو اوپر سے بھی وہ سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی شاخوں کے ساتھ اس میں سے کسی کو گزرنا ہے کیسے گزرے گا؟ یہ گزرگاہ جو ہے زندگی کی اس میں اس طرح سے بچ کر کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں معصیت کے بازار سے انسان گزر جائے یہ تقویٰ ہے. لیکن تقویٰ ہو کیسے؟ اب یہاں ہے در حقیقت یہ فلسفے کا معاملہ حکمت کا معاملہ. صوم کا تعلق تقویٰ سے کیا ہے؟ اس کے لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ انسان میں بھی انسان آپ بھی انسان تمام انسان ہر انسان میں کچھ حیوانی تقاضے ہیں یہ اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں اور نہایت پاورفل ہیں نہایت قوی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہمیں کچھ عرصے رکھنا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ تقاضے ہمارے اندر رکھتی ہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ہر شخص بھاگ دوڑ کرتا ہے کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھائی کوئی کام کرو ہر شخص کام کرے گا اس لیے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے. اسی طریقے سے جنسی جذبہ ہے شہوت ہے اس بہت زوردار جذبہ ہے. فرائیڈ سے پوچھئے وہ ذرا حد سے زیادہ گزر گیا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بات تو صحیح ہے. بڑا پوٹنٹ انسٹنکٹ ہے انسان کا بڑا پوٹنٹ موٹیو ہے انسان کے اندر اس لیے کہ سب سے پہلے بقائے ذات اس کے بعد بقائے نسل پریزرویشن آف دی سیلف اینڈ پریزرویشن آف دی اسپیشیز یہ دو ہے کہ جو سب سے زیادہ پوٹنٹ موٹیو ہے انسان. پیٹ جس کو کہیے بطن اور فرج انسان کا پیٹ جو کھانے کو مانگتا ہے اس کا معاش جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے اور دوسرے یہ کہ جس سے اس کی نسل کا کی بقا کا دار و مدار ہے اس کا جنسی جذبہ. یہ جذبات جو ہیں یہ اندھے بہرے ہیں یہ صرف اپنی تسکین چاہتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال سے ہے یا حرام سے جائز سے یا ناجائز سے انہیں اس سے بحث پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور پیٹ تو صرف کھانے ہی کو مانگتا ہے یہ زبان چٹخارے بھی مانگتی ہے. انسان کا جنسی جذبہ اپنی تسکین چاہتا ہے. یہ جذبات گویا کہ انسان کے حیوانی جبلتوں میں اس کے اینیمل انسٹنکٹس میں سب سے زیادہ قوی. جب تک انسان ان کو دبانے پر قابو پایافتہ نہ ہو اس کے اندر طاقت نہ ہو جب تک کہ وہ کنٹرول نہ کر سکے اپنے نفس کو ضبط میں نہ لا سکے ضبط نفس کی صلاحیت نہ ہو ظاہر بات ہے کہ وہ حلال اور حرام پر کیسے کاربند رہے گا. اس کو میں اب آپ کو مزید سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے کہ فرائیڈ نے کہا اِد یا لیبیڈو یہ گویا کہ ہماری شخصیت کا سب سے نچلا حصہ ہے حیوانی حصہ جس میں یہ سارے تقاضے جو ہے حیوانی جو ہمارے انسٹنکٹ سے وہ شامل ہو گئے. اس سے اوپر ہے ایک اور شے جس کو ہم میں سے ہر شخص بھی محسوس کرتا ہے کہ میں نرا حیوان نہیں کچھ اور ہوں. وہ کیا ہوں؟ مثال سے سمجھیے میں یہ کہتا ہوں یہ اینک میری ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ہوں اینک اینک ہے میرے اور اس کے درمیان ایک نسبت ہے نسبت ملکیت. یہ نسبت ملکیت جو ہے ثابت کرتی ہے دو چیزیں علیحدہ ہیں. اینک ہے مملوک میں ہوں مالک یہ میری ملکیت ہے. نسبت ملکیت اسٹیبلش ہوگی دو چیزوں کے مابین. عین کے مابین تو نہیں ہو سکتا کوئی چیزیں ہوں گی علیحدہ. اب اسی پر چلیے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ تو میں کون ہوں میری آنکھ میرا کان میری زبان میرے پاؤں میرا جسم میرا وجود یہ میں کون ہے جس کو جو پوزیس کرتا ہے ان چیزوں کوئی ہے حقیقت میری جو ان چیزوں سے علیحدہ ہے جو میرے جسمانی وجود سے علیحدہ ہے کوئی میری حقیقت مانوی ہے جو میرے اس جسم سے میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ ہے ورنہ اس میں کا کوئی تصور ہی نہیں میں کون ہوں جبکہ میں میری آنکھ میرا کان چلیے آنکھ کان تو کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے کل کو کہہ رہا ہوں میں اور اس کے جس کے لیے میں نے ایک ملکیت کی نسبت قائم کر دی. جب میں کہتا ہوں میرا وجود تو وہ میں کون ہوں؟ معلوم ہوا کہ ہر انسان کے تحت شعور میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کا کوئی معنوی وجود بھی ہے علیحدہ اس سے کہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے اس وجود جسمانی وجود حیوانی سے علیحدہ اس کا کوئی وجود ہے. اب اس کو نوٹ کیجئے، اسی لیے اس کو عربی میں کہتے ہیں انا، فارسی میں کہتے ہیں خودی، انگریزی میں آپ اسے سیلف کہیں گے، فرائیڈ کے نظریے میں وہ ایگو ہے، ایگو اور ہے لیبیڈو، اِڈ اور لیبیڈو یہ اور ہے. یہ فرائیڈ کی، میں نے بار عرض کیا ہے کہ میں اس کی اس اعتبار سے اس کی بصیرت کا بڑا قائل ہوں، فلسفہ بحیثیت مجموعی اس کا بہت گمراہ کن ہے، لیکن جس چیز پر اس نے بیس کیا ہے ایکویٹی آف آبزرویشن، اس نے انسان کے اندر تین لیولز انسانی شخصیت کے معین کیے. میں تو حیران ہوں کہاں تک اس کی نگاہ پہنچی ہے، اس لیے کہ قرآن نے بھی ہمیں تین ہی لیول بتائے ہیں. تعبیر کا فرق ہو گیا ہے، ٹھوکر تو کھائے گا آدمی جس کی نگاہ جو ہے، جس کے سامنے یہ سرما نہیں لگا ہوا ہے، جو قرآن کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث کی آنکھ سے جو ہے نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ حقیقت تک تو نہیں پہنچے گا. لیکن آپ غور کیجئے جن کے پاس یہ سرے سے آنکھ ہے ہی نہیں، نہ قرآن کی آنکھ نہ حدیث کی آنکھ، لیکن یہاں تک پہنچ گیا کہ تین لیول ہے، یہ بڑی اچیومنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گیو دی ڈیول از ڈیو، ان میں جو بھی کچھ ہے، جو بھی ان کی رسائی ہے، اس کو باندھنا چاہیے. میں ابھی دو کی بات کر رہا ہوں، تین کی نہیں، ایگو اور اِڈ یا لیبیڈو، سیلف، انا، خودی. گویا کہ انسان کی شخصیت کے اندر یہ دو چیزیں جدا گانا ہے، اور فرائیڈ نے بات کہی ہے اور ہماری فیزیولوجی میں بھی یہ بات مسلم ہے، ان دونوں میں تصادم ہے. ایگو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اِڈ کو، اور اِڈ اپنا زور لگاتا ہے ایگو کے اوپر، ان دونوں میں کشاکش، ان دونوں کے اندر بالا دستی حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہے. یہ جو اندر کی کشاکش ہے، اِڈ اور لیبیڈو کھینچ رہی ہے ایک طرف، قرآن اسے کہتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس ہے، اور دوسری طرف انسان کی خودی ہے، اس کا قلب، یہ اس کی خودی، یہ اس کی انا، یہ اس کا سیلف، یہ کچھ اس کا تقاضا کچھ اور ہے. یہ جنگ ہے ان میں، اور ان میں جب تک کہ یہ خودی جو ہے اتنی تربیت یافتہ نہ ہو، اتنی قوی نہ ہو کہ اِڈ پر، لیبیڈو کے اوپر قابو یافتہ ہو، اگر ایسی شکل نہیں ہے تو انسان انسان نہیں ہے، نرا حیوان ہے. یہ بات جذبات میں نہیں کہہ رہا میں، یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان ہے، یہ انسان نما حیوان ہے، نظر آتا ہے انسان، انسان نہیں حیوان. اگر اس کی خودی اس کے اس حیوانی تقاضوں کے اوپر حاکم نہیں، اگر اس کی اِڈ یا لیبیڈو حاکم ہے اس کے پورے وجود پر، وہی ڈکٹیٹ کرا رہی ہے اس سے جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے، تو انسان پھر انسان نہیں حیوان. میں نے جو بات اتنے زور سے کہہ دی اس لیے کہ میرے پاس تو سند قرآن کی ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ کہ چوپائے تو پیدا ہی اس لیول پر کیے گئے. ایک بڑا باریک سی بات عرض کر رہا ہوں، ایک ہے کانشسنس، حیوان میں بھی شعور تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے. ایک ہے شعور، ایک ہے خود شعوری، زمین و آسمان کا فرق. انسان سوچتا ہے، حیوان بھی سوچتا ہے. انسان جب سوچتا ہے اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، میں کا تصور اس کے ہاں موجود رہے گا ہر وقت، اس لیے کہ یہ سیلف ہے اس کی، یہ ایگو ہے اس کے اندر. اس اعتبار سے اگر یہ قوی نہیں، یہ ایگو، یہ خودی، یہ سیلف، یہ انا، اور وہ بہیمیت جس کو کہا گیا ہے، یہ اصطلاح ہے جو شاہ ولی اللہ نے اختیار کی، بہیمیت اور ملکیت، اگر بہیمیت جو ہے اس کی قابو یافتہ ہے اس کے وجود پر، تو پھر وہ انسان نہیں حیوان ہے. اور یہ کشاکش، اب اس میں تیسرا مرحلہ آتا ہے. ایک شخص ہے جس نے ایکسرسائز کی ہے، جیسے کہ جسمانی ایکسرسائز ہوتی ہے، ڈنڈ نکالے جاتے ہیں، بیٹھ کے کی جاتی ہیں، پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، ایسے ہی نفسیاتی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں، ریاضتیں ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی تپسیائیں لوگوں نے کی ہیں، ہندو رشیوں نے، منیوں نے، بڑے بڑے ان کے جو ہے انہوں نے، عیسائیوں نے، راہبوں نے، بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، تپسیائیں کی ہیں، اور اس سے انسان اپنے وجود پر حاکم ہو جاتا ہے. اپنے وجود پر تو حاکم ہو گیا، اب دوسرا مرحلہ ہے تقویٰ کا، تقویٰ ابھی اگلی بات ہے. اب اپنے پورے وجود کو اللہ کے قدموں میں لا کر ڈالنا ہے. اگر اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو کسے ڈالیں گے؟ اپنے تو وجود پر کنٹرول نہیں. بڑی پیاری مثال میں آپ کو دے دوں, ہندوستان میں فرض کیجئے شہنشاہ اکبر براجمان ہے اپنے تخت پر, آگرہ میں یا دہلی میں, آگرہ میں تھا اس کا تو, اور کوئی آتا ہے چتوڑ کا کوئی راجا, اور وہ آ کر وہ اپنا اطاعت ہر اطاعت خم کرتا ہے, اور معلوم ہوا کہ اس نے بڑی اطاعت کی ہے تو کتنی اس کی قدر و منزلت ہوگی. راجا آیا ہے, معلوم ہوا راجا صاحب کا تو تختہ ہی الٹا جا چکا ہے, یہ کیا کرنے آئے ہیں آپ, کوئی حیثیت ہوگی اس کی؟ اس راجا کی اہمیت اگر ہے تو اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کی اپنی راجدھانی میں اس کی حکومت قائم ہے. اگر راجدھانی میں اپنی حکومت نہیں تو یہاں آ کر شہنشاہ کے سامنے اگر وہ اپنی اطاعت کا کوئی دم بھرنے لگا ہے تو مانی کیا بہروبیا ہے, تو اس کو ٹھوکرے مار کر نکال دیا جائے. اسی مثال کو سمجھیے, ہم کہتے ہیں یا کا نعبدو اور رکوع بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے وجود پر تو ہمارا حکم چل ہی نہیں رہا. ہمارا نفس مسکراتا ہوگا, یہ کیا کہہ رہا ہے, بات میری مانگتا ہے, حکم میرا چل رہا ہے, حرام خوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بے ایمانیاں کرتا ہے, اللہ کے احکام کو توڑتا ہے, حکومت تو میری ہے, اور یہ کہتا ہے اللہ میں تیری اطاعت تسلیم کرتا ہوں. تو خود اپنے اوپر کبھی ہنسیے, کبھی سوچئے, اپنے اوپر بھی انسان کو کبھی ہنسنا چاہیے, کرتے کیا ہے ہم؟ یہ نماز بامانی ہوگی صرف اس شخص کی جو اپنے وجود کا حاکم ہے, جس کی اپنی راجدھانی میں حکومت ہے. وہ اگر شہنشاہ کے سامنے آ کے اقرار کر رہا ہے اطاعت کا تو یہ بامانی ہے اظہار اطاعت, اور اگر اپنی حکومت ہی ملیا میٹ ہو گئی, تخت و تاج سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں سے کھڑیڑ دیے گئے ہیں, تو یہاں تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جب انسان اپنے وجود پر قابو یافتہ ہو جائے گا, جب اس کی خودی مضبوط ہوگی, جب اس کی انا, جس کو کہ آپ راکب اور مرکب کی مثال سے سمجھ لیجئے, یہ در حقیقت ہمارا حیوانی وجود مرکب ہے, اور ہمارا وہ مانوی وجود, وہ انا, وہ خودی, وہ میں, وہ سیلف, وہ ایگو, وہ اس کا راکب ہے, سوار ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر وہ مرکب جو ہے وہ طاقتور ہے اور راکب کمزور ہے تو جو حشر ہونا ہے وہ معلوم نہ معلوم کہاں پٹخنی دے گا, کس کھائی میں گرائے گا, کس جگہ جا کر اتار اوٹ پھینک دے گا. لیکن اگر سوار جمع ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ, اپنے اس گھوڑے کے اوپر قابو یافتہ ہے, اب یہ گھوڑا اس کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے, اب جدھر چاہے گا لے جائے گا, تیزی کے ساتھ لے جائے گا, اس کا حکم مانے گا, ذرا سی جو حرکت ہے ایڑی کی یا ذرا سی لگام کی ہلکی سی جنبش کو بھی پہچانتا ہے گھوڑا کہ میرا آ کر کیا چاہ رہا ہے. اب یہ گویا کہ اس سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں. یہی وجہ میں نے ابھی حال ہی میں لاہور میں اس موضوع پر ایک جگہ گفتگو کی تھی تو مجھے یاد آیا, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی شخصیت کی کیٹیگریز بیان کی ہے, اور ان میں بڑی عمدہ ایک تقسیم کی ہے کہ انسان میں چونکہ ایک ہے بہیمیت اور ایک ہے ملکیت, تو یہ دونوں اگر قوی ہوں اور ملکیت قابو یافتہ ہو بہیمیت پر, تب انسان دنیا میں کوئی بڑا کام کر سکتا. اگر بہیمیت کمزور ہے اور ملکیت طاقتور ہے تو ٹھیک ہے, نیک تو ہوگا لیکن کوئی خاص کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ گھوڑا کمزور ہے, کہاں تک جائے گا, جا ہی نہیں سکتا, گھوڑا بھی تو مضبوط چاہیے. بہیمیت بھی تکڑی ہو اور پھر ملکیت جو ہے اس سے بھی تکڑی ہو تب ہے نور لنا نور, لیکن یہ کہ بہیمیت کمزور ہے اور ملکیت قوی ہے تو نیک تو ہوگا لیکن اس سے کوئی کام نہیں بن سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کہیں بہیمیت جو ہے وہ طاقتور ہے اور ملکیت کمزور ہے تب تو معلوم یہ ہوا کہ انسان ہے ہی نہیں سرے سے, پھر تو وہ حیوان ہی ہے, پھر تو وہ آگ کا ایندھن ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان نظر آتے ہیں, انسان نہیں ہے, چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے. تو روزہ اب سمجھ میں آ گیا, روزہ کیا ہے, مشق, اپنے ان بیسک ہیومن بیسک اینیمل انسٹنکٹس, بھوک پیاس اور جنسی شہوت, اس کو قابو میں رکھنے کی مشق ہے. ایک مہینے مسلسل یہ کرو, حلال سے بھی روک لو اپنے آپ کو, شدید پیاس ہو اور اس کے اس وقت معلوم ہے کہ مشروب موجود ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, خیر اب تو فریج وغیرہ کے دور ہے لیکن جن کے پاس فریج ہے ایئر کنڈیشننگ بھی ہے تو انہیں تو شاید اس دھوپ کا احساس بھی نہ ہوتا ہو. تصور کیجئے جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے. باہر سے آدمی چل کر آیا ہے, سائیکل پر آیا ہے, پیدل آیا ہے, دفتر سے آیا ہے, اور وہ زبان جو ہے وہ خشک ہوئی ہوئی ہے, اکڑی ہوئی ہے, حلق جو ہے اس کے اندر کانٹے ہیں. کم سے کم یہ کہ سراہی تو موجود ہے گھر میں, اس کے اندر پانی ہے نہیں. حلال سے بھی روکو اپنے آپ کو, امساک روکو اپنے آپ کو, تاکہ یہ کہ کم سے کم 11 مہینے کے لیے اتنا تقویٰ اپنے اندر جمع کر لو کہ 11 مہینے حرام سے تو روکو گے, حلال کے دروازے کھل جائیں گے. قلو واشربو ولا تسرفو, لیکن یہ کہ حرام سے روکنے کے لیے اپنے آپ پر, اپنے اس مرکب پر, اپنے اس حیوانی وجود پر قابو یافتہ ہونے کے لیے یہ روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ضبط نفس کی یہ مشق اور ریاضت تاکہ انسان اپنے وجود پر حاکم ہو کر پھر حاکم حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, پھر اس کا سجدہ جو ہوگا وہ اس کے پورے وجود کا سجدہ ہوگا. یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی جو ہے وہ عبادت کا اقرار بھی کر رہا ہے اور پیشانی بھی ٹکا دی ہے, لیکن جب پیشانی ٹکی ہوئی ہے نفس اکڑا کھڑا ہوا ہے, وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں جھکنے کو تیار. اگر ہم دیکھ سکیں, کوئی ہمارے پاس ہو, کوئی ایکس ریز ایسی ہو جس میں ہم نفس کو علیحدہ دیکھ سکیں اور جسم کو علیحدہ دیکھ سکیں, تو معلوم ہوگا وہ جسم صاحب سجدے میں پڑے ہوئے, نفس صاحب تو کھڑے کے کھڑے اکڑے ہوئے, وہ جو ہے اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ مانوی شخصیت جو ہے وہ جھکنے ہی نہیں. اب آئیے اگلا مرحلہ, گویا کہ محض روزے کی عبادت کی حکمت تقویٰ ہے. از روئے قرآن تقویٰ کیا ہے؟ انسان اپنے حیوانی تقاضوں پر قابو یافتہ ہو, اپنے وجود حیوانی پر حکمران ہو کر حکمران حقیقی شہنشاہ ارض و سما کے سامنے اپنی اطاعت کا سر جھکا دے اور اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے بچھا دے. عبادت کے معنی یہ ہے بچھا دینا. لیکن اب اس کے لیے رمضان کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس میں دونوں مفہوم ہیں. لیلۃ القدر میں قرآن مجید پورا کا پورا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا آغاز جو ہو گیا نزول کا, وہ بھی اسی ماہ مبارک. اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے روایات کا, لیلۃ القدر تو بہرحال ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ تاریخوں کے اعتبار سے بعض روایات کی روح سے 24ویں تاریخ یا 17ویں تاریخ تھی پہلی وحی کی. البتہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں پورا, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں کام ایک ہی شب میں ہو گئے ہو, ایک ہی شب میں سمائے دنیا تک لوح محفوظ سے پورے قرآن کا اتارا جانا اور حضور پر پھر وہ پہلی 5 آیات کا نازل ہونا, ہو سکتا ہے ایک ہی شب ہوئی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو مختلف راتیں ہوں رمضان کی, لیکن ہے رمضان ہی کی. لیکن یہ صرف روایات کا مسئلہ ہے. اگر قرآن نازل کیا گیا ماہ رمضان مبارک میں, اگر لیلۃ القدر میں دونوں مرحلے طے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے ہی. فرمایا وہ قرآن ہے کیا؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہاں تو صرف یہ 3 الفاظ آئے, لوگوں کے لیے ہدایت, رہنمائی, اور رہنمائی بین شکل, روشن واضح, آفتاب آمد دلیل آفتاب, اور فرقان حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والا, سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کر دینے والا. لیکن میں نے یہ چاہا ہے کہ چونکہ رمضان مبارک میں روزے کی عبادت کی فرضیت کی بنیاد یہی ہے, لہذا یہ حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس کا متن ہم نے خاص طور پر ابھی یہ فوٹو سٹیٹ جو ہے آپ نے تقسیم کیا ہے, یہ کھول لیجئے تاکہ عظمت قرآن پر, اگرچہ یہ تو بڑی بڑی طویل تقریریں میں نے کی ہوئی ہیں, عظمت قرآن, عزرو قرآن, قرآن مجید ہی کی وہ آیات اگر جمع کر لی جائیں جس میں اللہ نے خود اپنی مدح فرمائی, در مدح خود می گویم, انسان اگر یہ کام کرے گا تو یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے اپنے لیے, اپنی مدح کرتا ہے. انسان تکبر کرے بہت بڑی برائی ہے, اور اللہ تو کہتا ہے میں خود المتکبر, اس لیے کہ یہ تکبر کی رضا مجھ پر تو راست آتی ہے, میرے جسم پر یہ قبا بالکل فٹ ہے. کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا میری قبا گھسیٹ رہا ہے اور مجھ سے لڑ رہا ہے, پھر میرا اس سے اعلان جنگ ہے, لیکن یہ جامع مجھ پر تو راست آ رہا ہے المتکبر. اسی طریقے سے اللہ نے اپنے کلام کی مدح قرآن میں کی ہے مختلف اسلوبوں سے, لیکن اس وقت میں آپ کو حضور نے جو مدح کی ہے وہ سنا رہا ہوں. اور یہ آپ لے جائیں گے، اس کو پڑھیے گا، اس کو یاد کیجئے، بانٹیے، اس کی اور آپ تقسیم کروا دیجئے، اس کے فوٹو سیٹ کرنا بہت آسان کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، جامع ترمذی سنن دارمی دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ قل تو حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، مل بخرج و منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ میں ریزسٹ نہیں کر سکتا اس ٹیمپٹیشن کو، جب بھی میں یہ حدیث پڑھاتا ہوں یا سناتا ہوں یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کر دوں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہمارا تصور کیا ہے، ہم نے دین کو سکیڑ کر پوری زندگی سے صرف عبادات تک محدود کر دیا، عبادات میں پھر اب وہ زور ہے اور اس میں وہ مبالغہ ہے کہ جو واقعتاً شریعت کے تقاضے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی معاملہ ہوا ہے، ہمارا انداز جو ہے وہ علم، معلومات، عمل کی طرف دھیان نہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، جتنا علم حاصل ہو گیا غنیمت ہے، عمل کرو اس پر۔ معلومات کا کہ جو ہے بڑی بڑی کشڑیاں حاصل کر لینے سے حاصل نہیں ہوگا، تو جو علم حاصل ہوا ہے اس پر عمل، اس کی ایک مثال یہاں آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اگر ہم ذرا تصور کریں، اگر ہم ہوتے وہاں تو کیا پوچھتے حضور سے؟ ہم پوچھتے حضور وہ کیا فتنہ ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو بھی ہوں گے وہ معلومات کے درجے کی شے ہے، عملی شے جس میں کہ انسان کی عافیت ہے۔ وہ جو سوال حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ مل بخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو؟ فتنے سے بچنا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی۔ اس کا جواب ہے جس میں حضور نے یہ موتی عطا فرمائے ہیں، ہیرے ہیں۔ فن خطابت کی بھی بڑی بلندی ہے اس میں، فصاحت و بلاغت اپنی معراج پر ہے۔ حضور کا اپنا فرمان ہے، انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اوتی تو جواب الکلم، مجھے تو اللہ نے بڑے جامع کلمات عطا کیے۔ یہ دونوں چیزیں، فصاحت اور بلاغت اپنی انتہا پر، اور جواب الکلم، چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین الفاظ کے جملے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موتی ٹکے۔ فرمایا فتنے سے بچانے والی شے ایک ہی ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جتنے بھی اختلافات تمہارے مابین ہو سکتے ہیں یا ہوں گے، ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ هو الفصل ليس بالحرز، وہ فیصلہ کن کلام ہے، وہ یاوا گوئی نہیں ہے، خام خواہ کی باتیں نہیں ہیں، وہاں نقطہ ترازیاں نہیں ہیں۔ فصل، قول فیصل، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی شخص اپنی سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کو ترک کر دے گا، ایک ہے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے کسل کی وجہ سے، ایک ہے اپنی سرکشی کی وجہ سے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ اسے پیس کر رکھ دے، ومن ابتغى الہدیٰ فی غیرہ امر لہ اللہ، اور جو ہدایت تلاش کرے گا اس کے سوا کسی اور چیز میں، اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا۔ ہدایت یہیں سے دو، کہیں اور سے ہدایت تلاش نہ کرو۔ من ابتغى الہدیٰ من غیرہ امر لہ اللہ وہو حبل اللہ المتین، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، تمہیں جوڑنے والی، جمع کرنے والی،
تمہیں اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دے گی، آپس میں بھی تم جڑ جاؤ گے اگر اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو. وہ رسی کون سی ہے؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی تو اللہ کی مضبوط رسی ہے. وہو الذکر الحکیم، یہی الذکر ہے. ہمارے ہاں ذکر میں بھی بڑے ہوئے ہیں معاملے، قرآن پڑھنا نہیں اور ضربیں لگانی ہے بیٹھ کے، یہ ذکر. میں اس کی نفی نہیں کرتا، اجتہادی طریقے ہیں، لیکن یہ کہ ترتیب میں ہر شے اپنی جگہ پر آ جائے کوئی حرج نہیں. سب سے پہلا ذکر، الذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. ہوا ذکر الحکیم، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انا انزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. الذکر تو قرآن ہے. نمبر دو پر ذکر کا سب سے جامع طریقہ اور شکل، جس میں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ نماز. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے ذکر کا، قرآن مجسم ذکر. نمبر تین، ادعیاء معصورہ، جو حضور مختلف اپنے کام معمولات کے کرتے ہوئے دعا مانگتے تھے. یہ تیسرا ذکر ہے. اذکار مسنونہ، کھانا کھانے بیٹھے، کھانا کھا چکے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، آئینہ دیکھا ہے، کپڑے بدلے ہیں، جو کام زندگی کا ہو رہا ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول، کام کرتے رہو، اللہ سے لو لگائے رکھو. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور جو کچھ کہتے تھے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ سے بھی نسبت قائم ہو گئی، دعا اللہ سے ہے، ذکر اللہ کا ہے. الفاظ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ استعمال فرماتے تھے، ایک تیر میں دو شکار، نسبت اللہ سے بھی جڑ گئی، نسبت رسول کے ساتھ بھی جڑ گئی. اس کے بعد پھر اور اذکار بھی ہو سکتے ہیں، مختلف سلسلوں کے جو بھی اذکار ہیں، یہ مختلف مجتہدین کے اپنے انداز ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن چوتھے درجے پر رکھیے. اگر یہ پہلے درجے پر یا دوسرے پر آ گئے اور یہ جو ہے قرآن مجید سے غفلت ہو گئی، تو پھر میرے نزدیک زیرو ہے. وہو ذکر الحکیم، وہو صراط المستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے جس کی دعا کرتے ہو قرآن میں، نماز میں کھڑے ہو کر، اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو دیا ہے اللہ نے تمہیں، کہتے رہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. هو الذی لا تزیغ بہ الاہوا، یہ وہ شے ہے جس کے ساتھ خواہش نفس گمراہ نہیں کر سکتی. اگر اس قرآن کو تھامے رکھو گے، خواہش نفس جو ہے تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. ولا تلتمس بہ الالسنہ، زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہے اس قرآن کے ساتھ. یہ اپنا ایسا محکم متن ہے اس کا، اس میں لفظی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا. ولا یسمع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، 30 کیا 100 جلدوں میں تفسیر لکھ کر بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے آخری حق ادا کر دیا، ناممکنات. بلکہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے، ایک عالم دین سے کے بارے میں معلوم ہوا، انہوں نے میری بڑا ان کا کرم کہ انہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے الفاظ کہہ دیے، اس شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے. جن صاحب نے مجھے یہ بتایا، میں کام گیا، میں نے ان سے کہا، ان سے کہیے گا کہ بہت غلط جملہ آپ نے کہا ہے، نہ صرف میرے لیے، میں تو خیر اس کا سرے سے کوئی اہل ہی نہیں، میں تو ادنا طالب علم ہوں، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہ کہہ دیجئے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہے. عبور کے معنی کیا ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا. قرآن کا کوئی کنارہ ہی نہیں، کون پہنچے گا؟ نہ پیدا کنار، نہ اس کی کوئی تہ ہے کہ تہ تک کوئی پہنچ جائے، ناممکن. نہ اس کے کوئی کنارے ہیں. کنارہ دریا کا ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے ادھر عبور کر گئے، لیکن قرآن کا کوئی کنارہ نہیں. لا یشبع من العلماء، کوئی صاحب علم اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکے گا، ممکن نہیں. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کی تکرار سے، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن جاری نہیں ہوگا. ہر لہجہ نیا طور، یہ تو جلوے جو ہے اس کے، ہر لہجہ نئے، اس کے اندر سے موتی نکلتے رہیں گے. فرمائے ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ایسی کان نہیں ہے جس کے ہیرے ختم ہو جائے. نکالتے رہو اور نکلتے رہے. هو الذي لم تنتهي الجن وإذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. یہ وہ کتاب ہے کہ جنوں نے اسے سنا تو فوراً پکار اٹھے ہم نے قرآن سنا بڑا عجیب بڑا دل ربا بڑا دل کو لبھانے والا جو کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یادی لروش پامن نہ بھی تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات عرض کر رہا ہوں, وہ جنہوں نے اتفاقاً ایک دفعہ قرآن حضور سے سنا تھا نہ صرف ایمان لے آئے فوراً داعی بن گئے. قرآن میں ہے یا نہیں, یا قومنا عجیبو داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو. قرآن کی حقیقی تاثیر یہ ہے, قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا بن جائے, قرآن کا ماننے والا اس کا دائی بن کر کھڑا ہو جائے. وہ جنات ایک دفعہ قرآن پڑھ کر قرآن کے مبلغ اور دائی بن جائے. آخری جو چار جملے ہیں اس حدیث کے, ان کی فصاحت اور بلاغت اور مٹھاس اور عجوبت ذرا توجہ کیجئے. من صدق بہی من عمل من قال به صدقہ, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. من عمل به اجرا, جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم به عدلا, جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی. اس سے زیادہ شور شارٹ طریقہ ہے, یہ الفاظ محمد رسول اللہ ہدیا. یہ ہدیا جو فعل ماضی مجہول ہو چکا, ہدیا الی صراط مستقیم, اس کی ہدایت ہو گئی. دائی بن جائیے قرآن کے, دائی بن کر کھڑے ہو جائیے قرآن کے. یہ بات بھی مجھے آج عرض کرنی ہے آپ سے آج. بہرحال یہ ہے وہ کتاب جو اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی. اس ماہ مبارک کے لیے اب روزہ 30 روزے ہوں یا 29 ہوں اس کی فرضیت لازم, اور رات کا قیام, یہ ہے مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. در حقیقت رات کا قیام جو ہمارے ہاں وہ سکڑ کر صرف ایک گھنٹے کی یا 40 منٹ کی 20 تراوی رہ گئی ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, اس کی بھی میں حقیقت بیان کر دوں گا, اپنی جگہ بہت صحیح ہے, لیکن اس کو یہ سمجھ لینا کہ بس اس سے مقصد پورا ہو گیا. یہ ہے در حقیقت وہ مغالطہ کہ جس کو دور کر لینا بہت ضروری ہے. میں دو حدیثیں اب آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کتاب کا آپ کو جو پیش کر دیا جائے گا حدیثاً, اس پہ یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں, ایک پہلے صفحے پر ہے ایک آخری صفحے پر ہے, بعد میں ملیں گی یہ چیزیں. مشہور حدیث ہے رمضان کے آمد آمد جب ہوتی ہے تو جمعوں کے خطبوں میں بھی یہ حدیثیں بیان ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, مسلم اور بخاری دونوں میں صحیح ہیں ان کی متفق علیہ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے روزے رکھے رمضان کے دوران ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان شرط, احتساب شرط ثانی, ایمان شرط اول, اور احتساب کے دو ترجمے ہیں, ایک تو اپنا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا اور ایک ہے اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہونا, دونوں ترجمے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دوسرا ترجمہ عام طور پر سنایا جاتا ہے مساجد میں, پہلا نہیں سنایا جاتا. حالانکہ احتساب کا مفہوم اصل کیا ہے, محتسب کون ہوتا ہے؟ اے محتسب نہ پھینک, میرے محتسب نہ پھینک, وہ محتسب کون ہوتا ہے؟ محاسبہ کرنے والا, یہ امبرسمین جو ہے وفاقی محتسب, یہ کون ہے؟ احتساب, سیلف اسسمنٹ, سیلف کریٹیسزم, روزہ رکھو اور اپنا جائزہ بھی لیتے رہو, کیا کرتے ہو, زبان سے کوئی غلط بات تو نہیں نکل رہی, روزہ رکھ رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, جیسے کہ فرمایا اس میں یہ موجود ہے, یہ ساری حدیثیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه, جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں.
احتساب کریں،
یہ گویا کہ مہینہ جو ہے در حقیقت صرف رمضان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہی نہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ہاں ان دو شرطوں کے ساتھ اگر روزے رکھے ہوں، اگر کوئی کر لے گا اسے پتا چل جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ ایک نیا انسان ہونا چاہیے، ایسی بھٹی میں سے نکلا ہو انسان اور پھر وہی کا وہی رہ گیا. بھٹی میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، نکھر کے نکلتے ہیں، بیل کو چہل صاف ہوتا ہے. اس ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے گئے ہوں تو یہ تو ایک ری برتھ ہونی چاہیے انسان کے لیے، ایک نیا وجود، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عام طور پر اس میں یہ فرض سمجھ لیجئے، ایسی احادیث سے میں مغالطہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کبھی بھی ان اعمال کے نتیجے میں معاف نہیں ہوتے. یہ صرف صغائر کا بیان ہوتا ہے، چھوٹے گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط لازم ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی. ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ در حقیقت صغائر کے لیے ہے. نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالا، آنکھوں کا کوئی گناہ ہے تو دھل جائے گا. آپ نے وہ کلی کی ہے زبان جو ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہوا، لیکن صغائر دھل جائیں گے، کبائر نہیں، معاذ اللہ، اس کا تو محاسبہ ہوگا. ہاں توبہ کی اپنی شرائط سے وہ علیحدہ. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کھڑا رہا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے بھی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بالکل پیرلل ہے کہ نہیں؟ صام رمضان، یہ کیا روزہ ایک گھنٹے کا ہے یا دو گھنٹوں کا ہے؟ پورے دن کا روزہ، تو رات کا صرف ایک گھنٹہ یا چالیس منٹ کا اضافی جو ہے قیام، کیا ہم وزن ہو گیا اس کے جو انداز اس حدیث میں ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ تو بالکل پیرلل ہے، ہم وزن ہے. اسی طرح آخری حدیث جو اس کتابچے میں ہے جو آپ کو پیش کیا جائے گا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر روکے رکھا کھانے پینے سے بھی اور قضاء شہوت سے بھی، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرنا. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اور قرآن کہے گا، پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات بھر روکے رکھا ہے سونے سے، نیند سے، فشفعنی فی، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق. فَيُشَفَّعَان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہاں بھی ہم وزن ہے یا نہیں ہے؟ یا رات کا ایک گھنٹہ صرف؟ لیکن اب یہ دیکھیے، یہ ہے حکمت، مطلوب تو یہ ہے لیکن یہ ہیومنلی امپاسبل، تمام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیے، اس کی میں مثال اور بھی دے دوں آپ کو، اور پہلے بھی دینا چاہتا تھا بھول گیا. یہ جو میں نے اس رکوع کے مضامین کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا، پہلی دو آیات کا تعلق ایک سابقہ حکم سے اور باقیہ چار آیات کا تعلق صوم رمضان سے، درمیان میں وقفہ ہوگا نا، لیکن جوڑ دیا ان کو ایک ہی جگہ پر. یہی مثال سورہ مزمل کی ہے. پہلا حکم قیام اللیل، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا.